بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ناظرین, آج پاکستان انتہائی سنگین مسائل سے دوچار ہے. غربت اور جہالت کے انتہائی بھیانک نتائج نکل چکے ہیں, ہمارے سامنے ہیں. انتہا پسندی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. پوری دنیا میں وطن عزیز کا تاثر خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ پڑھے لکھے پاکستانی بھی آج دنیا میں اپنا پاسپورٹ کوئی اتنے فخر سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے. اس صورتحال میں پاکستان کے حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے روشن مستقبل کے بارے میں کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر توقع کی جا سکتی ہے تو وہ کیا سٹریٹجی ہے, کیا لائحہ عمل ہے جسے اختیار کر کے ایک پاکستان کو ہم خوشحالی سے ہمکنار کر سکتے ہیں اور اپنا تاثر دنیا میں بہتر کر سکتے ہیں؟ یہی ہے ہمارا آج کا موضوع. گاندھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پاکستان کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے. اور ہمارے ساتھ حاضرین بھی موجود ہیں اس پروگرام میں, ان کے سوالات بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اگر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گاندھی صاحب, تو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کون سا نظر آتا ہے؟
میرا احساس یہ ہے کہ ایک تو مسائل کو دیکھنے کا وہ طریقہ ہے جو ظاہر میں اختیار کیا جاتا ہے, اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو ہر آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. ہمارے ہاں دہشت گردی نے ایک افریت کی شکل اختیار کر لی ہے. لوگ آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کو بحال کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جس میں لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کمانے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں.
جی,
معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے جو ناگزیر چیزیں ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں, جیسے آپ کے یہاں بجلی کا بحران ہے, پانی کا بحران ہے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن پاکستان کے مسائل کا ذرا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو آپ یہ محسوس کریں گی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کو نظر انداز کرنا ہے. یعنی کوئی قوم اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہو سکتی جب تک اس کی آپ تہذیب نہ کر لیں. آپ کے پاس بہت مسائل ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت سی مادی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو چیز جوہری فرق ڈالتی ہے وہ آپ کی قوم اور اس کے افراد ہیں. ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے, ان کے بات کرنے کے طریقے کیا ہیں, کیا ان کے اندر سے لیڈرشپ کا انتخاب کیا جائے تو وہ آپ کو اچھی گورننس دے سکتے ہیں.
صحیح.
ان کی دیانت پر, امانت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. وہ قومی شعور کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں یا ابھی تک انفرادیت میں جی رہے ہیں؟ تو کسی قوم کی تعمیر کا کام میرے نزدیک بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے.
صحیح.
اب انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانور کے بچوں کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے چند گھنٹے کے بعد اپنی جبلتوں کے لحاظ سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو مختلف مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور اس میں ہم اس کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. والدین اپنا کردار ادا کرتے ہیں, معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد بتدریج آپ کو ایسا نظام بنانا پڑتا ہے جس میں آپ بحثیت مجموعی اپنی قوم کی تعمیر کر سکیں. تو میرا احساس یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ ہماری قوم کی تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیم سے میری مراد یہ نہیں ہے محض کہ آپ نے کتنے ڈگری یافتہ لوگ پیدا کیے ہیں. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی تہذیب میں کیا کردار ادا کیا ہے.
صحیح.
یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ان گھڑ چیز کو لے لیں اور اس کو جگہ جگہ سجا دیں, اس سے ایک جنگل وجود میں آ جاتا ہے, لیکن آپ باغ و چمن آراستہ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو تراش خراش کرنا پڑتی ہے. یہ تراش خراش انسانی سطح پر صرف تعلیم کرتی ہے. اس لیے میں تو سب مسائل میں بنیادی اہمیت اسی کو دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانا ہے, اور پھر اس کے بعد بے شمار وہ مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سے آپ حل ہونا شروع ہو جائیں.
تو گاندھی صاحب, شعور کی, اصل میں آپ شعور کی بات کر رہے ہیں کہ تہذیب کے ذریعے سے قوم کا جو ایک شعور ہے اس کو بلند کیا جائے. کیا پچھلے سارے سالوں میں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا جو ہم ان حالات تک پہنچ گئے ہیں؟
میرا احساس تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کیا نہیں بلکہ اس کو بگاڑنے کی صحیح کی ہے. یعنی پاکستان بننے کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے, کیا پڑھانا ہے. دیکھیے, میں اس میں ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. تعلیم کا ایک دور وہ ہے جس میں فرد اپنے لیے انتخاب کرتا ہے. میں اس کا حامی ہوں کہ اس میں ہمیں کوئی قدغن لگانے کا حق نہیں ہے. یعنی ایک آدمی شعور کی عمر کو پہنچ گیا, اس نے بنیادی تعلیم حاصل کر لی, وہ اپنے لیے کسی شعبے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ عالم بنے، چاہتا ہے سائنسدان بنے، چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، چاہتا ہے انجینئر بنے، زندگی کے جس شعبے کا بھی وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے، جس طرح کی بھی تعلیم پانا چاہتا ہے، مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی قدغن لگائیں، لیکن پہلے 12 سال کی تعلیم فرد نہیں پاتا، وہ اس کا فیصلہ نہیں کرتا، پہلے 12 سال کی تعلیم کا فیصلہ معاشرہ کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، آپ کا ماحول کرتا ہے۔
جی گاندھی صاحب، کچھ کوشچنز آڈینس میں سے بھی ہم لیں گے۔ جی
جی، میرا نام عبد المنعم بخاری ہے، میں پروفیشنلی انٹرنیشنل بینکر ہوں، تو بچپن سے یہ قرآن شریف میں اور مختلف کتابوں میں پڑھا کہ علم کی دو قسمیں تقسیم کی گئی ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، سو لیکن ہمارے بچوں کو ان دونوں علموں سے بے بہرا رکھا جاتا ہے ابتدا میں، اور بعد میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا علم مفید ہوگا بچے کے مستقبل کے لیے، تو ہم کیسے تقسیم کریں؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے؟
یہ جو آپ نے علم کی دو صورتیں بیان کی ہیں، یہ تو ایک عمومی تقسیم ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایک مادی وجود ہے، دنیا کے اندر دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں نا، یا نفس ہے یا مادہ ہے، تو اس سے متعلق جو علوم وجود میں آتے ہیں ان کو قدیم تعبیر میں علم الابدان سے تعبیر کر لیا جاتا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں، اس سے وہ علم وجود میں آتا ہے جس کو آپ دین کا علم کہتے ہیں، تو یہ ایک قدیم تقسیم ہے۔ لیکن جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے، میں جس کا ذکر کر رہا تھا آپ کے سوالات سے پہلے، وہ 12 سال کی تعلیم میں ہمیں بچے کو اس قابل کرنا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے اپنی مرضی کا انتخاب کر سکے، یعنی اس کو یہ قابلیت حاصل ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں جن کو آپ سکلز کہتے ہیں، وہ آپ کو ان 12 سال میں اس کو سکھانا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اس زمانے کی زبانوں سے ہے، مثلا ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ انگلستان میں پیدا ہوا ہے، تو زبان کے لحاظ سے انگلستان میں پیدا ہونے والے بچے کی ضروریات اور ہوں گی،
بالکل
پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کی ضروریات اور ہوں گی، اسے کیا زبانیں سیکھنی چاہیے، مادری زبان سے تعلیم کی ابتدا کرنی چاہیے، اردو اگر قومی زبان ہے تو اس کو کس مرحلے پر آنا چاہیے، انگریزی کو اگر ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو گئی ہے تو کیا سب بچوں کو ایک ہی سطح پر اسے سیکھنا چاہیے، کیا کچھ علوم ایسے ہیں جو انگریزی کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں کہ ناگزیر ہے کہ ہم وہ علوم انگریزی زبان میں
سیکھیں،
عربی زبان ہمارے مذہب کی زبان ہے، ظاہر ہے قرآن مجید اس میں ہے، احادیث اس میں ہے، تو کیا بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے؟ اسی طرح سے ریاضی ہے، مثال کے طور پر یہ سائنس کی زبان ہے، خود سائنس ہے، یہ بھی علم الابدانی کی ایک چیز ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بچے کو آپ ابتدائی تعلیم دیتے ہیں، یہ تعلیم یکساں ہونی چاہیے، یعنی اس تعلیم میں آپ تفریق نہیں کر سکتے،
یعنی تفریق آپ کا عمل، آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کہیں تو پرائمری لیول پہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں آکسفورڈ کا نظام چل رہا ہے، کہیں کیمبرج کا نظام چل رہا ہے، تو ہم ایک لیول کی قوم نہیں بنا پا رہے ہیں،
یہ نا مذہبی غیر مذہبی انگریزی اور اردو میڈیم کی تفریق، اس سے آپ کون سی قوم تخلیق کر رہے ہیں؟ پہلے 12 سال کی تعلیم میں آپ اس کو کبھی بھی روا نہیں رکھ سکتے اگر آپ فی الواقع اپنی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا ضروریات مختلف ہیں؟ یعنی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو انگریزی میڈیم کی تعلیم ملنی چاہیے، کیا دوسرا طبقہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اردو میڈیم میں تعلیم پائے گا؟ کیا مذہبی تعلیم کا فیصلہ 5 سال کی عمر میں کر دینا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے دنیا میں وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس میں آپ اختصاصی تعلیم، جس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، اس کا فیصلہ 5 سال میں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بچوں کے لیے ایک میڈیکل اسکول بنایا گیا ہے، 5 سال کی عمر میں وہاں بچے ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا، 12 سال کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ بچے کو حق دیتے ہیں کہ اب وہ فیصلہ کرے کہ اسے کس شعبے کا انتخاب کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2-4 سال پہلے کچھ مضامین میں اس کو انتخاب کا حق دینا شروع کرتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ وہ پری انجینئرنگ کے کچھ مضامین لیتا ہے، پری میڈیکل کے لے لیتا ہے، یا جس طرف اس کا رجحان ہو، اس میں بھی آپ اس کو پابند نہیں کرتے، یعنی اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ 12 سال کی تعلیم تک اگر وہ اپنے شعبے کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکے۔ تو تعلیم میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو اس قوم کو یکساں تعلیم دیجئے پہلے 12 سال، اس کے بعد کا سوال زیر بحث نہیں ہے۔ مذہبی تعلیم بھی کسی نے پانی ہے، اس نے مذہب کا عالم بننا ہے، تو وہ 12 سال کی ابتدائی تعلیم کے بعد فیصلہ کرے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں، جس کو آپ دہشت گردی یا انتہا پسندی کا مسئلہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے؟ اس کی بنیاد آپ کی مذہبی تعلیم کی تفریق سے اٹھتی ہے، یعنی جن لوگوں کو آپ مذہبی تعلیم دے رہے ہیں ان کا اور سوسائٹی کا کوئی کمیونیکیشن کا، ابلاغ کا رشتہ ہی پیدا نہیں ہو پاتا۔
لیکن گاندھی صاحب، کس طرح ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے تو بڑی پولیٹیکل ول چاہیے، اس کے لیے تو بڑی ریولوشنری سٹیپس چاہیے کہ آپ کا جو درس نظامی ہے وہ بھی ایک لیول پہ ہو اور وہ پورے معاشرے میں سارے بچوں کو مل رہا ہو، یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو مدرسوں میں چلے جائیں اور کچھ ماڈرن اسکولس میں چلے جائیں. یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ساتھ میں اور ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کا مستقبل، اندیشے یا توقعات. جی گاندھی صاحب، بریک سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے، لوگوں کے مسائل ہی اس وقت اور ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں. کسی کے پاس بجلی نہیں ہے تو وہ اس کو رو رہا ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ اس کو رو رہا ہے، جبکہ بڑی بیسک بات جو آپ نے کی ہے کہ تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے. اس کی طرف اگر ہم آئیں تو ہر مدرسے میں ایک ڈفرینٹ کریکولم ہے، سلیبس ہے، ہر اسکول سسٹم میں ڈفرینٹ کریکولم چل رہا ہے. تو ہم نے تو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں اپنی آنے والی پود کو ڈال دیا ہوا ہے، کوئی ایک لائن نہیں ہے. اس کو کس طرح ہم ایک لائن پر لے کے آئیں؟
میں آپ سرچ کروں کہ آپ جمہوری نظام کو چلنے دیں، یہ جس کو آپ پولیٹیکل ول کہتی ہیں یہ پوری طاقت سے پیدا ہو جائے گی. اس کو جو چیز روکنے کا باعث بنتی ہے وہ بار بار کی مداخلت ہے. آپ فیصلہ کر لیجئے نا ایک بار کہ آپ کی قوم کو کس نظم کے تحت زندگی بسر کرنی ہے.
صحیح.
اس میں غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس میں غلط لوگ آئیں گے، لیکن بتدریج آپ بہتری کی طرف بڑھیں گے.
ٹھیک.
آپ اگر اس وقت جائزہ لیں پاکستان کا تو ان انتخابات کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئے ہیں آپ کو ان کے ہاں بہتر کلچر محسوس ہوگا. پہلے کے مقابلے میں اپنی غلطیوں سے انہوں نے سیکھا ہوگا. یہی موقع آپ کسی دوسری جماعت کو دیں گے تو اس کے ہاں بھی یہ چیز نمودار ہو جائے گی. اس لیے کہ وقت بجائے خود ایک بڑا معلم ہوتا ہے.
صحیح.
وہ بتاتا ہے کہ آپ نے پیچھے کیا غلطیاں کی تھیں، کن کوتاہیوں میں آپ مبتلا رہے تھے، آپ نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا تھا، آپ کی گورننس میں کیا خامیاں تھیں. تو پولیٹیکل ول بھی پیدا ہو جائے گی. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے مدرسے کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے مدرسے میں جو طالب علم بھی مذہبی تعلیم پانے کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ ضرور داخل ہو، لیکن وہ داخل ہوگا کب؟ پہلے 12 سال کی تعلیم پانے کے بعد.
صحیح.
یعنی پہلے 12 سال اس کو براڈ بیس ایجوکیشن ملنی چاہیے، وسیع البنیاد تعلیم ملنی چاہیے. آپ کسی بچے کے بارے میں خدا نے اس کو کیا پیدا کیا ہے؟ ترخان پیدا کیا ہے، لوہار پیدا کیا ہے، سائنسدان پیدا کیا ہے، انجینئر پیدا کیا ہے، کیا چیز بنایا ہے؟
پہلے وہ ڈیٹرمن
آپ اس کا فیصلہ 5 سال کی عمر میں کیسے کر سکتے ہیں؟
صحیح.
یعنی وہ بچے جن کو خدا نے دین کا عالم بننے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یا تو یہ صورت ہونا کہ خدا نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر شخص کو دین کا عالم ہونا چاہیے.
صحیح.
یہ بھی اسی طرح سے ایک شعبہ ہے جس طریقے سے باقی زندگی کے شعبے ہیں. ایک ہے دین کا وہ بنیادی علم جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن دین کا عالم جب آپ کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو انتخاب کا حق ملنا چاہیے. یہ انتخاب جب وہ کرے گا تو اسی وقت کرے گا نا کہ جب اس نے بنیادی تعلیم پائی ہو،
حاصل کی ہو.
اچھا فرض کر لیجئے کہ اس بنیادی تعلیم کے بعد وہ یہ انتخاب نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے راستہ بند کر دیا اس کے کہیں بھی جانے کا. کسی زمانے میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے نظام الدین ہمارے ہاں، ان کے بارے میں یہ تاریخی حکایت ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ادھر ادھر سے حملہ آور ہونے کا امکان ہے اور لوگوں کو کچھ اسلحہ دینا چاہیے اور ان کو دفاع کے لیے تیار کرنی چاہیے، دفاع کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. تو انہوں نے بہت سے مدرسے کھول دیے، بہت سی تعلیم گاہیں کھول دیں. جب بادشاہ سلامت نے ان کو بلایا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ تم نے دفاع کے لیے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا دفاع کے لیے حقیقت میں نے ہی کیا جو کچھ کیا. جب آپ کی قوم میں شعور پیدا ہو جائے گا، وہ تربیت یافتہ ہو جائے گی، اس کے آدرش، اس کا نسب العین اس پر واضح ہو جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اہداف اور ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک قوم بن کے مدافعت کرے گی. ہتھیار مدافعت نہیں کرتے، محض فوجیں مدافعت نہیں کرتی، قوم مدافعت کرتی ہے. اور قوم کی تعمیر کا راستہ سوائے اس کے کہیں سے نہیں نکلتا کہ آپ کا تعلیمی نظام کیا ہے، آپ تعلیم کو اہمیت کیا دیتے ہیں، آپ کے بچے بچے کی تعلیم آپ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اور آپ تعلیم پر کیا خرچ کر رہے ہیں. شرمناک بات ہے اس وقت ہم جتنا تعلیم پر خرچ کرتے ہیں.
بالکل.
جب تک آپ تعلیم کو اپنی مالیات میں بھی یہ اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے پہلی پرائیورٹی ہو، پہلی ترجیح ہو، اس وقت تک آپ تعلیم کے بارے میں خواب دیکھ سکتے ہیں. تو میں اصل میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ جتنے مسئلے اس وقت آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، یہ بجلی کے بحران کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ان کے اندر جو مسئلہ کار فرما ہے وہ یہ ہے. اس وجہ سے اس کو اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے تو باقی مسائل کے وقتی حل ہوں گے اور ان
لانگ ٹرم نہیں ہوں،
اور اس کے نتیجے میں آپ ایک چیز کو درست کریں گے ایک دوسرا افریت پیدا ہو جائے.
جی گاندھی صاحب، کچھ آڈینس کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی
جی، میرا نام اعجاز الحق ہے، میرا یہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تعلق ہے. آپ کی گفتگو سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ابھرے. پہلا تو یہ کہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ کس زبان میں دینی چاہیے. ابھی تک ہم انگلش اور اردو کو گفتگو میں ہم نے ڈسکس کیا, لیکن ہمارے ہاں تو کئی زبانیں ہیں, چترال میں کچھ ہے, سکردو میں کچھ ہے, سندھ میں کچھ ہے, پنجاب میں کچھ ہے. تو بنیادی تعلیم, بنیادی بیسس جو ہے, بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں غربت اتنی ہے کہ بچوں کو مجبوراً جا کے کام کرنا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے. ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو آپ کیسے اس راہ پہ لائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, تعلیم کو ترجیح دیں, نہ کہ انکم کو.
آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ جس وقت ہماری بجٹ کی ترجیحات میں تعلیم پہلی جگہ پر آ جائے گی تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. آپ کے پاس جو کچھ بھی وسائل میسر ہیں, اگر آپ یہ طے کر لیں گے کہ آپ کا بنیادی مسئلہ تعلیم ہے اور آپ کو اس پر خرچ کرنا ہے, تو یہ جو والدین کے مسئلے ہیں, یہ غربت کے مسئلے ہیں, یہ بتدریج حل ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائیں گے, لیکن جب آپ نے ہدف مقرر کر لیا کہ ہمیں ہر حال میں ایک بچے کو تعلیم دینی ہے, اسے نکالنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 10 سال کی عمر کو پہنچا اور کسی سائیکل والے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے. جس طرح ہمارے ہاں ایک اصطلاح لوگوں میں رائج ہو گئی ہے کہ یہ تو چھوٹا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس بچے کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے, کس طریقے سے اس کو نکال کر کہاں پھینک دیا جاتا ہے, جو اس کی پڑھنے کی عمر ہے اس میں وہ کیا سیکھ رہا ہوتا ہے. جس بچے کو ابھی اسکول میں جانا چاہیے وہ بازار میں بھیج دیا جاتا ہے, جس میں وہ نہ اپنی تہذیب درست کر پاتا ہے, نہ اپنی تربیت بہتر کر پاتا ہے, نہ اپنی زبان بہتر کر پاتا ہے. وہ چیزیں جو اس کو ابھی نہیں سیکھنی چاہیے تھیں وہ اس کے گرد و پیش میں بکھیر دی جاتی ہیں. تو یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے, لیکن یہ اسی وقت ہوگا جس وقت کہ ہم یہ طے کر لیں گے کہ نہیں, ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے, یعنی پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس میں پہلی ترجیح ہماری تعلیم ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہر حال میں دینی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت آپ کی یہ ترجیح بن جائے گی, آپ ایک سیکورٹی اسٹیٹ نہیں رہیں گے, بلکہ آپ کے سامنے اصلی ہدف یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, ان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ دنیا میں سر اٹھا کے چل سکیں, تو دنیا بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائے گی, قوم بھی اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی, آپ کا ٹیکس کلیکشن کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا. یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کوئی ویژن رکھتی ہے, ان کے سامنے کوئی مقصد ہے, انہوں نے واقعی ترجیحات کو ٹھیک طے کیا ہے. یہ چیز جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل میں بھی کشادگی دے دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ شادی کے معاملے میں متردد ہیں, جی ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عزم کرو, ارادہ کرو, ہمت کرو, اپنا راستہ صاف کرو, تم گھر بنانا چاہتے ہو فیصلہ کر لو, یغنی ہم اللہ تمہارے لیے بندوبست کر دے گا. تو اس کائنات کے پیچھے خدا کی ایک مرضی کار فرما ہوتی ہے. آپ اپنی ترجیحات درست کر لیں اور آپ کی لیڈرشپ اپنا راستہ درست کر لیں, تو اس کے بعد وسائل میں کبھی کمی نہیں ہوتی. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ تم ایک مرتبہ اپنا راستہ درست کر کے میرے ساتھ وفاداری کے مقام پر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, تو تم اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاؤ گے, اپنے سروں کے اوپر سے رزق پاؤ گے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی نوازش جب کسی قوم پر ہوتی ہے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے وسائل پھوٹ پڑے ہیں, یعنی وسائل کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں. جہاں تک تعلیم کے زبان کا تعلق ہے تو دیکھیے, دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کو ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ملنی چاہیے. آپ پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں سندھی بچے بھی ہیں, بلوچی بچے بھی ہیں, افغان بچے بھی ہیں, ان کی کوئی مادری زبان ہے جس میں ان کی مائیں ان سے بات کرتی ہیں, آپ تعلیم کی ابتدا وہیں سے کرتے ہیں, آپ کی ایک قومی زبان ہے. عام طور پر اس بات پر بھی ماہرین متفق ہیں کہ یہ 3 سال کی تعلیم ہے جس کے بعد آپ کو کسی قومی زبان کی تعلیم کی طرف جانا چاہیے. اس وقت سے آپ چاہیں تو آپ انگریزی بھی شروع کر سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ آپ کے مذہب کی زبان عربی ہے. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی اسلامیات پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس نوعیت کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 6ٹی جماعت سے بچوں کو عربی زبان پڑھائیے اور قرآن مجید کو ان کا ریڈر بنا دیجئے, اور وہ ضروری چیزیں جو ایک بچے کو سیکھنی چاہیے وہ سکھا دیجئے. اس کے بعد اس نے مذہب کی کس تعبیر کو اختیار کرنا ہے, اس نے اہل علم سے کیا سیکھنا ہے, جب وہ بڑا ہوگا خود سیکھ لے گا. جو چیز متفق علیہ ہے, جس کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی, وہ قرآن مجید ہے, تو آپ اس کی تعلیم دیجئے. جب آپ کے بچے اللہ کی کتاب کو 10-12 سال کی ابتدائی تعلیم میں پورا پڑھ لیں گے تو وہ ایک دوسری قوم ہوگی, اس کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا. اس کو کوئی آدمی مذہبی تقریریں کر کے بہکا نہیں سکے گا, اس کو کوئی یہ نہیں بتا سکے گا کہ ایک قصہ سنا دیا, ایک کہانی سنا دی, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ تمہارا مذہب ہے. انہیں معلوم ہو جائے گا یہ خدا کی کتاب, ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. تو یہ بہرحال میرا نقطہ نظر ہے، اس میں دوسرے اہل علم کوئی رائے رکھ سکتے ہیں، یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں ایسا نہیں کہ ایک ہی زبان ہر جگہ ہوتی ہے، بے شمار ملک ہیں جس میں 50-50 زبانیں آپ کو ملتی ہیں. آپ ابتدائی تعلیم مادری زبان ہی سے کرتے ہیں، بتدریج دوسری زبانیں آپ ان کو پڑھا دیتے ہیں.
اچھا گاندھی صاحب، جو ہمارے یہاں کا روایتی عالم ہے، میں اس لیے علماء کی بات کروں گی کیونکہ وہ بڑا مین رول پلے کرتے ہیں تربیت کرنے میں ایک قوم کی. ایک عام عالم ہے، اس نے ایک الگ اپنی لیگ بنا لی ہے، وہ بھی ایلیٹس بن گئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے عام آدمی سے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، جو ایک ریلیجس ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. یا تو لوگ دین سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر اس میں اتنے گم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے علماء ہم سے خائف ہیں، نالا ہیں، یہ ہمارے میں مکس کیوں نہیں ہوتے؟
نہیں، ان کو پیدا کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ غلط ہے. یعنی جس وقت آپ 5 سال کی عمر میں ایک بچے کے بارے میں طے کر دیں گے کہ وہ ایک دینی مدرسے میں چلا جائے گا، اور وہاں کوئی 15-16 سال کی تعلیم میں اس کو کچھ معلوم نہیں ہوگا دنیا کہاں پہنچ گئی، کیا ترقی ہو گئی، اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، آپ کی قوم کیسے سوچتی ہے. تو میں نے اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی تھی کہ اس کے اور آپ کے درمیان اصل میں کوئی کمیونیکیشن کا ابلاغ کا رشتہ نہیں ہے.
Exactly.
اچھا، پھر جو تعلیم اس کو دی جاتی ہے، وہ تعلیم اس کے ذہن کو کھولنے کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ ہماری مذہبی تعلیم کی بنیاد تقلید پر ہے. اس میں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے، اس پر سوال نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھ نہیں سکتے، آپ کو یہ ماننا ہے. ہر ایک دوسری چیز ہے، اور وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، مسجد کا انسٹیٹیوٹ.
Exactly.
مسجد ایک ادارہ ہے، اور یہ ادارہ قومی اہمیت کا حامل ہے. یعنی ایک مسلمان معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیے نا کہ ہر جمعے کو آپ کو جانا ہے، اور جا کر کوئی واعظ، کوئی تقریر، کوئی تذکیر سننی ہے. تو مسجد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں قائم کر لوں، آپ کا حق ہے کہ آپ قائم کر لیں. مسلمانوں کے لیے جو قانون اللہ کے پیغمبر نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اگر کوئی منظم ریاست ہوگی تو یہ مسجد اس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ خدا کی مسجد بنے.
صحیح.
یعنی یہ فرقوں کی مسجد نہ بن کے رہ جائے.
میں مزید چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، لیکن مختصر سا وقفہ لیں گے ہم. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مسجد کو ڈسکس کر رہے تھے، جو کہ بہت اہم پوائنٹ ہے. گاندھی صاحب، ایک ہم کوٹ سنتے ہوتے تھے کہ اپنی اپنی مسجد الگ بنا لیے، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لیے. مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں پریکٹیکلی ویسا ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر سیکٹ نے اپنی مسجد الگ بنا لی ہے، چندے کے نام پہ، ڈونیشن کے نام پہ لوگوں نے آدھی کنسٹرکٹڈ بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں کہ اس میں پیسہ آتا رہے. یعنی مسجد بھی مس یوز ہو رہی ہے. تو اس کا جو آپ نے کہا ہے کہ مسجد کے انسٹیٹیوٹ کا اصل رول کیا ہے، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں.
میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام میں ایک قانون دیا گیا ہے نا، یعنی جو جامع مسجد ہے جس پہ آپ کو جمعہ کا خطبہ دینا ہے. تو ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی عالم اس مسجد میں کھڑا ہوگا اور وہ خطبہ دے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ فلاں مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے؟
کبھی
امام شافعی دیا کرتے تھے، امام مالک دیا کرتے تھے؟ کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا. یعنی یہ اصل میں ایک ریاست کا انسٹیٹیوشن ہے، ریاست کا ادارہ ہے، اور جب یہ ریاست کا ادارہ ہوگا تو فرقہ بندی سے پاک رہے گا. اس لیے کہ ریاست اصل میں پوری قوم کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا کہ کوئی دیوبندیوں کی مسجد بنا لے، کوئی بریلویوں کی مسجد بنا لے، کوئی اہل حدیث کی مسجد بنا لے. مسجد تو بہرحال خدا کی عبادت گاہ کے طور پر بننی چاہیے نا، خدا کا معبد ہے. اس میں سب انسانوں کو جانا ہے. تو ہمارے ہاں جو اسی لیے روایت قائم کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خلفائے راشدین خود جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بھی حکمران جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، علاقوں میں بھی ان کے مقرر کردہ نمائندے جمعہ کا خطبہ دیتے.
یعنی یہ ایک موقع ہوتا تھا کہ حکمران آ کے گھل مل جاتا تھا عام عوام میں.
میں تو اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اصل میں اسلام نے یہ چاہا تھا کہ حکمران ایوان اقتدار سے ہفتے کے بعد نکلے اور مسجد میں آئے. ہم پچھلے 60 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو اٹھا کے ایوان اقتدار میں پہنچائیں. تو یہ ترتیب ہم نے الٹ دی ہے بالکل. اگر آپ مسجد کے ادارے کو دیکھیے تو یہ انتہائی مؤثر ادارہ ہے. آپ کو ہر حال میں جانا ہے. ہمارے ہاں یہ آزادی تھی کہ آپ منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، کسی موقع پر کوئی صاحب علم مسجد کے کسی ستون کے پاس بیٹھ کے جو پڑھانا چاہتا ہے پڑھا دے، جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں سن لے. لیکن جمعے کے ممبر پر اگر کوئی شخص حکمران کے سوا یا حکمران کے مقرر کردہ نمائندے کے سوا کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہائی ٹریزن تھی.
اچھا،
خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ بغاوت کر دی گئی.
صحیح.
اس حد تک تھا. چنانچہ اگر آپ قدیم اپنی فقہ کی کتابیں دیکھیں تو اس میں وہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جمعہ کی نماز ہر جگہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سلطان ضروری ہے.
یعنی وہ امام بھی ہے،
وہی امام ہوگا, وہی جمعہ کا خطبہ دے گا, وہی نماز پڑھائے گا. آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر کنٹرول تو کیجئے. مسجدوں کو خدا کی مسجدیں تو بنائیے.
بالکل.
ان مسجدوں کے اندر دہشت گردی کی تعلیم
پانا چاہیے. امن کی جگہ, امن کی جگہ تو رہنے دیں آپ,
اس کو امن کی جگہ بنائیے. اس کے اندر ریاست اپنے نظم کے لحاظ سے جو کرنا چاہتی ہے کرے. علماء کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دن جائیں, جا کے کسی ستون کے پاس بیٹھیں, جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں. اس میں پھر میرا اور آپ کا انتخاب ہوگا کہ ہم کیا پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں.
صحیح.
اور وہ مسجد میرے لیے بھی کھلی ہوگی, آپ کے لیے بھی کھلی ہوگی, کسی اور صاحب علم کے لیے بھی کھلی ہوگی. یعنی وہ کسی گروہ کی, کسی فرقے کی مسجد بن کے نہیں رہ جائے گی. تو تعلیمی نظام کے معاملے میں ہم نے تفریق پر بنیاد رکھی, مسجد کے معاملے میں بے اعتراعی برتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے کہ وہ بنیادی مسئلے کیسے پیدا ہوئے ہیں. یہ سب کچھ جب آپ کریں گے تو فرقہ بندی بتدریج انتہا پسندی میں بدلے گی. اس کے بعد مذہبی فکر میں اگر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس کو دہشت گردی تک لے جائیں تو وہ بھی منظم ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ختم کرنے کے لیے انتظامی اقدامات کر رہے ہوں گے, اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سیلاب پیدا کہاں سے ہو رہا ہے. یہ پیدا وہاں سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ہر جمعے کو سننے کے لیے جاتے ہیں, اور وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی جس مسجد میں وہ جا رہے ہیں بچپن سے, وہ اگر دیوبندیوں کی مسجد ہے, وہ بریلویوں کی مسجد ہے, وہ اگر اہل حدیث کی مسجد ہے, دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں؟
ویسا ہی مائنڈ سیٹ بن گیا,
وہ ایک خاص ذہن بنتا چلا جاتا ہے. تو آپ قوم کو مذہبی لحاظ سے ایک جگہ پر آنے ہی نہیں دیتے. یعنی مسجد فرقہ دارانہ مسائل کو بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے, وہ در حقیقت لوگوں کی تذکیر کی جگہ ہے, انہیں یاد دہانی کرانے کی جگہ ہے, انہیں خدا یاد دلانے کی جگہ ہے, انہیں آخرت یاد دلانے کی جگہ ہے. اور یہ کام انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے ہاتھ میں معاشرے کا نظم ہے, جن کو آپ نے منتخب کیا ہے. بدقسمتی ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن ہمت کریں اور ہمت کر کے اس انسٹیٹیوشن کو پھلوا کے وہاں لائیں جہاں اس کو ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیے, یہ ہماری بالکل جڑوں میں بیٹھ گئی. یعنی اس کے بعد آپ کے لیے اپنے ملک میں دین کا کام کرنا, دین پر کوئی بات کرنا, تحقیق کے انداز میں کوئی بات کہنا ناممکن بنا دیا گیا.
بالکل ایسا ہی.
یعنی وہ لوگ کے جن کو استدلال سکھایا گیا تھا کہ وہ آرگومنٹ پیش کریں, دلیل دیں, لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کریں, دماغوں میں اتریں, ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں فتوے کی تلوار پکڑی ہوتی ہے, اور پہلے تو صرف فتوے کی تلوار ہوتی تھی, اب لوہے کی تلوار بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی.
جہاں پہ آپ کو سکون ملنا چاہیے تھا وہاں آپ کو ڈر لگنے لگ گیا ہے. جی گاندھی صاحب, سوال لیتے ہیں آڈینس میں سے بھی.
جی میرا نام نکھت ہے, اور میں گاندھی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری ڈسکشن کے بعد آپ پاکستان کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟
میں تو پاکستان کا مستقبل ہمیشہ سے بہت روشن دیکھتا ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ یہاں صرف آپ جمہوری نظام کو چلنے دیجئے, پاکستان میں اچھی لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی, لوگوں کا شعور بہتر ہوگا. پاکستان میں ہمیں صرف اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں تنقید کرنے, تحقیق کرنے, اپنی بات کہنے کی آزادی ہو. جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں ہے, جمہوریت کا مطلب اصل میں ایک جمہوری کلچر ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے, ڈائیلاگ کریں گے, بات سنیں گے. کوئی بات غلط سے غلط بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے تو تحمل کے ساتھ سن کے, استدلال کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ اس کی غلطی واضح کریں گے. اگر آپ پاکستان میں یہ فضا رہنے دیں, انتخابات ہونے دیں, لیڈرشپ کو آنے دیں, لوگوں کو ان کا محاسبہ کرنے دیں, بتدریج آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر بہتری کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو اس وقت بڑے بڑے مسئلے محسوس ہوتے ہیں, یہ کرپشن ہے, ہمارے حکمران اچھی گورننس نہیں دے سکتے, لوگوں کے سامنے جب بار بار یہ آئیں گے اور وہ ان کا احتساب کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ خود اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. یہ جو باتیں ہم آج کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کو یہ حیثیت ملنی چاہیے, مسجد کے معاملے کو حل ہونا چاہیے, یہ بھی اصل میں مضبوط اور مستحکم حکومتیں ہوں گی تو یہ اقدامات کر سکیں گی. ابھی تو ہمارے لیڈر ڈرے مارے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کو موقع بھی ملنا ہے یا نہیں, معلوم نہیں سال چلنا ہے یا دو سال چلنا ہے, کوئی غیبی قوتیں تو نہیں آ جائیں گی جو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گی. ایک بار اعتماد ان کا قائم ہونے دیں, جس وقت ان کا اعتماد قائم ہوگا تو قوم کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوگا. اور جب لوگوں کے اس طرح کے مسائل, جیسے یہ بجلی کا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, یہ کچھ حل ہو جائیں گے تو وہ بڑے مسائل کی طرف بھی سوچیں گے. یعنی آپ نے جو اس وقت ایمرجنسی کے مسائل پیدا کر رکھے ہوئے ہیں, ان کو حل کرنے کا اپنی لیڈرشپ کو موقع دیجئے, اس کے لیے ان کو سپورٹ فراہم کیجئے. اور یہ کوئی ایک پارٹی کا, ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب پارٹیوں کا مسئلہ ہے, پوری قوم کا مسئلہ ہے. اب جب صورتحال ذرا بہتر ہو جائے گی تو لوگ پھر اپنے لیڈروں کے بارے میں بھی سوچیں گے, بہتر احتساب بھی کریں گے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں بھی غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جن پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں بھی اس کے لیے صبر سے کام لینا ہوگا, اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. یہ بڑی غیر معمولی قوم ہے, اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں, اس کے اندر بڑی طاقت ہے. آپ حیران نہیں ہوتی اس بات کے اوپر کہ کیا حالات تھے, کس طرح کی دھمکیاں تھیں, کیسی فضا تھی, کیا انتہا پسندی تھی, کس طرح کی دہشت گردی کے خطرات تھے, اور آپ کی قوم کبھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلی تھی جس طرح نکلی اور اس نے کہا کہ ہم اپنے حق کو استعمال کر رہے ہیں. اس کے اندر بڑی روشنی ہے اور ہمیں اس روشنی کو عام کرنے کی صحیح کرنی چاہیے, نہ کہ ہم اپنی قوم سے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. 18 کروڑ لوگ ہیں, ان کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں, صرف اس کا موقع ان کو ملنا چاہیے کہ ان کا نظم چلے گا اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا. جو کچھ کرنا ہے یا آسمان کا پروردگار کرے گا یا لوگ کریں گے.
صحیح, بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, ہم پاکستان کا مستقبل اندیشے یا توقعات اس پر بات کر رہے تھے. گاندھی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس حوالے سے آپ کی فیڈ بیک ہم تک پہنچنی بہت ضروری ہے. ہمارے فیس بک پیج پہ اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک بھیجیے, اپنے کوشچنز بھی بھیجیے, تاکہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں آپ کے ایشوز کو بھی ایڈریس کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.